الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم پچھلے دنوں ہمارے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر قدرتی آفات آئیں اور سلسلہ تو ابھی تک ان کا جاری ہے یا ان کے جو اثرات ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے اور نہ جانے کب تک جاری رہے گا. اس طرح کی آفات ہر تھوڑے دن کے بعد آتی ہیں اور ایک بڑی آفت اس سے پہلے جو ہمارے شعور کے دنوں کے اندر یاد پڑتی ہے وہ 2005 میں ایک بہت بڑا زلزلہ اس کی شکل میں آئی تھی. لیکن اس وقت یہ فونز والی چیز سیل فونز اسمارٹ فونز والی چیز موجود نہیں تھی دنیا میں, تو اس وجہ سے اس زلزلے کے جو حالات پتہ چلے لوگوں کو تو وہ زیادہ تر زبانی شکل میں ہی پتا چلے کہ جنہوں نے دیکھا اس میں سے گزرے تو انہوں نے پھر احوال دوسروں کو بیان کیے. اور زلزلہ اتنی تیزی کے ساتھ آیا اور اتنی مختصر مدت کے اندر وہ ختم ہو جاتا ہے کہ اس دوران کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ وہ تصویریں بنائے. تو جب وہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد پھر لوگوں کے گھر ٹوٹے ہوئے, ان کی تصویریں بنائی گئیں, وہ لوگوں میں پھیلائی گئیں اور لوگوں نے اپنے زبانی حالات بتائے. لیکن اس دفعہ جو یہ آفت آئی ہے سیلاب کی شکل میں, سیلابی ریلوں کی شکل میں, تو اس وقت تقریباً ہر انسان کے پاس, چاہے وہ شہروں میں رہتا ہو, چاہے دیہاتوں میں رہتا ہو, چاہے وہ چھوٹے شہروں میں رہتا ہو, دور دراز کے علاقوں میں رہتا ہو, ہر ایک کے پاس یہ اسمارٹ فونز موجود ہیں بڑی تعداد میں. تو اس وجہ سے لوگوں نے, اور یہ ہے بھی ایسا معاملہ کہ یہ چند لمحوں کے اندر آیا اور ختم ہو جانے والا معاملہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ذرا مدت سے چلنے والا, تو کہا جاتا ہے کہ یہ جو مانسون کا سیزن شروع ہوا تھا یہ تو جون سے شروع ہوا تھا اور یہ سب بارشیں اور اس قسم کے معاملات پہلے سے چل رہے تھے اور ان میں شدت جو ہے وہ جولائی کے مڈ سے تقریباً آنے شروع ہوئی ہے. اور پھر اتنے زیادہ جو طوفانی ریلے آئے ہیں جن کے اندر بڑی بڑی عمارتیں بہہ گئیں, تو پھر لوگوں نے ان کی جو ہے وہ خوب ساری ویڈیوز بھی بنائی اور عمارتوں کے بہنے کے ساتھ ساتھ انسانی لاشوں کے بہنے کی بھی تصویریں بنائی گئیں, ویڈیوز بنائی گئیں, بچوں کی اموات کی ویڈیوز بنائی گئیں, حتیٰ کہ مویشی جانور بہت بڑی تعداد میں ان کے بہنے کی, مسجدوں کے ٹوٹنے کی, مراکز کے ٹوٹنے کی, خانقاہوں کی اور درگاہوں کی ان کے ٹوٹنے کی اور سیلابی ریلے کے اندر بہہ جانے کی بھی ویڈیوز پھر عوام کے اندر عام ہوئی. تو ان چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کا دل اور زیادہ دہلتا ہے اور زیادہ انسان کو خوف آتا ہے, اور جن کے دلوں کے اندر انتہائی درجے کی سختی نہیں پیدا ہو گئی ہوتی تو ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے جو قلوب ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا اثر لیتے ہیں. تو اب اس کے اوپر ایک بحث چل پڑی ہے جو کہ پہلے بھی چلتی رہی ہے, مسلمان ملکوں میں بھی اور غیر مسلم ملکوں کے اندر بھی کہ ایسے آفات جو ہیں وہ کیوں آتی ہیں، کیا وجہ بنتی ہے اس کی. تو اب کوئی اس کو جو ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لیکن جو ایک دیندار طبقہ ہے جو کہ قرآن مجید سے اپنی زندگی کے شعور کو لیتا ہے، زندگی کی تعریف اور یہاں پہ کیوں معاملہ کیسے کب ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے، تو اس کا موقف جو ہے وہ وہی ہے کہ یہ جو معاملات انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں تو یہ انسانوں کے اپنے گناہوں کے نتیجے میں پیش آتے ہیں. جیسا کہ قرآن مجید صاف صاف الفاظ کے اندر ہمیں بتا دیتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری کے اندر جو یہ بگاڑ اور فساد پھیلا ہوا ہے یہ انسانوں کے اپنے اعمال کی سزا ہوتی ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے. اور تمہارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے اس کے کہ جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو. تو یہ مضامین قرآن مجید کے اندر ہمارے پاس 1400 سال سے موجود ہیں، اور علماء کرام مفسرین نے ان باتوں کو ہمارے اپنے لیول کے اوپر جا کر کے ہماری زبانوں کے اندر اور بھی زیادہ تفصیل کے ساتھ کھول کھول کے بیان کیا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ ازل سے یہی سلسلہ چل رہا ہے، بہت پہلے سے ہمارے اکابرین کی تحریروں کے اندر یہ ساری تفاصیل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہمیں یہی بتا رہے ہیں. تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معاملات کے اوپر بہت ساری آیات، بہت ساری نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہی آیت جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ کیوں ہوتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ ان کو چکھائے، بعض اعمال کا مزہ ان کو اسی دنیا کے اندر چکھائے تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں، لعلکم یرجعون، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں. تو اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں اور اس وجہ سے کرتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کیا چاہتے کیا ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اسی طرح بستیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں، وضرب اللہ مثلا قریا، کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے ایک بستی کی، کانت آمنتم مطمئنتن، کہ جس کے اندر امن تھا اور مطمئن تھے وہ لوگ، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور ان کے پاس ہر جگہ سے وسعت کے ساتھ رزق پہنچتا تھا، خوب کھاتے تھے، خوب باغات تھے ان کے. جس کو یاد ہے اور آپ کے سامنے اکثر بیان بھی کر چکا ہے کہ ایک دفعہ گاڑی سے سفر کرنے کا موقع ہوا پاکستان کے اندر، تو کراچی سے چلے تھے اور ملتان تک گاڑی پہ، تو کچھ عرصہ تو کراچی سے نکل کے ایک ریگستانی سا علاقہ ہوتا ہے، پتھریلا سا علاقہ ہوتا ہے، اور حیدرآباد کے بعد سے، اب میں کچھ غلط بھی کہہ رہا ہوں گا، وہ کافی 2015 کی بات ہے، تو 2000 مطلب غالباً حیدرآباد کے بعد کچھ عرصہ تھوڑا آگے جا کر کے، پھر اس کے بعد غالباً خیرپور کا علاقہ ہوتا ہے، کھجور کے باغات شروع ہو جاتے ہیں، اور لیفٹ اینڈ رائٹ ہائی وے کے کھجور ہی کھجور، کھجور ہی کھجور، کھجور ہی کھجور، ختم نہیں ہو کر کے دیتے. بندہ کہتا ہے اللہ نے کتنا دیا ہے، کتنا دیا ہے. پھر وہ کھجور کے باغات ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کیلے کے باغات شروع ہو گئے، اور کیلا جو ہے وہ سڑک کے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، اور چلا چلا جا رہا ہے، چلا چلا جا رہا ہے، ختم ہی نہیں ہو کے جا رہا، پتا نہیں 100 کلومیٹر یا اس سے بھی زیادہ کیلے کے باغات چل رہے ہیں جی. جب کیلے کے باغات ختم ہوئے تو یاد پڑتا ہے کہ وہ ہم پنجاب کے کچھ قریب قریب پہنچ چکے تھے، تو وہاں پر پھر آم کے باغات شروع ہو گئے، اور آم کے باغات چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور یہ تو غالباً شاید ملتان تک ہی چلتے ہیں. اتنا آم، اتنا آم، ساری دنیا کے اندر پاکستانی آم ایکسپورٹ ہوتا ہے، اور پاکستان والے خود بھی جو ہیں وہ خوب پیٹ بھر بھر کے کھاتے ہیں، اور ایک موسم ایسا آتا ہے کہ جس کے اندر کھانے کی بجائے آم کھاتے ہیں. ہم اپنے بچپن کے اندر صبح کا ناشتہ آم روٹی یا آم پراٹھا، یا جو ہے وہ دودھ کے اندر آم ملا کر کے کھا رہے ہیں، دوپہر کو بھی کھانا کھانے کے بعد پھر آم کھا رہے ہیں، رات کو کھانا ختم ہونے کے بعد پھر آم کھا رہے ہیں. اتنا آم اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیا کہ آم ہو گیا پاکستان کے اندر، اور ایسا پھل کہ جس کی نظیر پوری دنیا کے اندر نہیں ملتی. تو حیرانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کر کے رزق دیا تھا. اور اس حاجز کو یاد ہے کہ جب یہ سفر کر رہا تھا تو اس وقت بھی دل کے اندر یہی کیفیت تھی کہ یا اللہ تو نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، اگر ہم ان نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو آپ کا پھر کتنا غضب بنتا ہے ہمارے اوپر، کتنا حق بنتا ہے آپ کے ہمارے اوپر کہ آپ پھر ہم سے ناراض ہوں اور ہمیں سزائیں دیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کری، شکر ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ پس فکفرت بِأَنْعُمِ اللَّهِ، کہ انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کری۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھایا۔ بھوک کا مزہ، مکان ٹوٹ گئے، لوگ در بدر ہو گئے، اور خوف کا مزہ کہ اس وقت جو خبریں آ رہی ہیں، جن لوگوں کے مکان ٹوٹ گئے وہ تو آسمان تلے، نہ ان کے پاس کھانے کو نہ ان کے پاس پینے کو، ان کو اس وقت کس چیز کا خوف، ان کے تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، لباس کی موجودگی نہیں، رہنے کی جگہ کوئی نہیں۔ اور جو شہروں والے ہیں جن کے اوپر سیلاب نہیں آیا، ماشاءاللہ خوب آگے بڑھ بڑھ کر کے جو ہے وہ ان کی مدد کر رہے ہیں، خوب جو ہے وہ رفائی کام کر رہے ہیں، لیکن خبریں کیا آنی شروع ہو گئی ہیں، ایک کے بعد ایک خبریں کیا آ رہی ہیں کہ رفائی کام کے لیے جا رہے تھے، سڑک کے اوپر ان کو مسلح لوگوں نے روکنے کی کوشش کری، نہیں رکے، آگے چلے گئے تو پیچھے سے جو ہے وہ کلاشنکوف سے فائرنگ کی گئی ان کے اوپر، اور بالآخر ان کو پکڑ کر کے جو ہے وہ خوب مارا گیا۔ اور اسی طریقے سے اور کتنی جگہوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ جو رفائی کام کرنے والے ہیں ان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ ابھی کسی نے بتایا، مصدقہ خبر نہیں ہے، کوئی اخبار وغیرہ کی نہیں ہے، لیکن کسی نے بتایا ہے، اب پتہ نہیں سچ ہے کہ نہیں ہے، کہ اسلام آباد شہر کے اندر کوئی سینٹر تھا جہاں پر کہ وہ رفائی کاموں کے لیے امداد وصول کر رہے تھے، تو دو لڑکے کھڑے ہوئے تھے، ان کے اوپر مسلح لوگوں نے حملہ کیا، لڑکوں کو مار دیا اور سارا سامان لوٹ کر کے چلے گئے۔ کوئی امن نہیں، کوئی حفاظت نہیں، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے گھر سے نکلے ہوئے لیکن جان کا پتہ نہ مال کا پتہ۔ اب کیا ہوگا، اب اس قسم کی خبریں پھیلیں گی، اور اس سے جو ہے وہ خوف، لباس الجوع والخوفی، ان لوگوں کے اوپر سیلاب کا طوفان کا عذاب نہیں آیا، سیلاب کی شکل میں نہیں آیا، اب خوف کی شکل میں آ رہا ہے۔ اور خدا نخواستہ اس طریقے سے اگر ریسورسز جس طریقے سے ختم ہوئے ہیں، نظیر نہیں ملتی اس کی پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر مویشی برباد ہوئے ہوں، تباہ ہوئے ہوں، اور کھیت ختم ہوئے ہوں، حتیٰ کہ جو ذخیرے باہر سے امپورٹ کیے گئے تھے وہ بھی اس کے اندر ختم ہوئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بوریاں کسی ریزروائر میں پڑی ہوئی تھیں اور وہ سارا کا سارا پانی کے اندر بہ گیا۔ تو اب یہ سب کہاں سے آئے گا؟ پھر وہی قرضہ لیں گے، بھیک مانگیں گے ساری دنیا سے، لیکن جب تک اس کا دوبارہ انتظام نہیں ہوتا تو اس وقت تک ان ساری چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ کہاں جائیں گی، اویلیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ تو جو شہروں کے اندر ہیں، جن کے گھروں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا پانی نہیں آیا، تو وہاں پر دوسری قسم کے مسئلے، مہنگائی اور بڑھ جائے گی، اور جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے کے اوپر پڑتا ہے، ہر بندے کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے، کہ اس کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، اور جو خواہشات کے پیچھے مارنے والے بندے ہوتے ہیں تو جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو ان کے اندر فرسٹریشن آتی ہے کہ جی میری یہ مرضی کیوں نہیں پوری ہو رہی، میری یہ خواہش کیوں نہیں پوری ہو رہی۔ اب جب فرسٹریشن آتی ہے تو اس فرسٹریشن کا اثر پھر کسی اور کے اوپر نکلتا ہے، اپنی جان کے اوپر نکلے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کے اوپر نکلے گا، لڑائی جھگڑے بڑھیں گے اس کی وجہ سے، اور جن لوگوں کے پاس اور بھی زیادہ کمی ہوگی پھر وہ اس فرسٹریشن کے لیے جو ہے وہ باہر نکلیں گے گھروں سے، دوسروں کو لوٹ کھسوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جن کے پاس ابھی ہے وہ مزے میں ہے کہ جی کچھ نہیں ہوا، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی ہوا تھا، ابھی بھی ہوا، آئندہ بھی ہو جائے گا، ہم تو پاکستانی ہیں، ہم سیکھیں گے نہیں، ہم جیتیں گے، ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، سیکھیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر نا ان باتوں کو حضور میں تو نہیں بیان کرتے ہیں نا، ایسی خامخواہ نعوذ باللہ کوئی موضوع نہیں مل رہا تھا جیسے کتاب بھرنے کے لیے، تو چلو اس قسم کی چیزوں کو ریپیٹ کر دیتے ہیں، تکرار کر دیتے ہیں ان باتوں کا، نعوذ باللہ اللہ کے پاس جو ہے وہ اپنی کتاب کو بھرنے کے لیے موضوعات کم پڑ گئے تھے اس وجہ سے. تو پھر فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض دو باغ انہیں بدل دیے جو کہ کڑوے پھل والے تھے. میٹھے پھل والے باغ ان کو پہلے دیے ہوئے تھے، جب انہوں نے اللہ سے منہ پھیرا تو ہم نے ایسا سیلاب ان کے اوپر ڈالا کہ وہ جو باغ تھے نا وہ کڑوے چیزوں یعنی سیم اور تھور اور اس قسم کی جھاڑیاں ان باغوں کے اندر اگنا شروع ہو گئیں. تو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے جن بیریوں کو آپ کھا نہیں سکتے، وائلڈ بیریز جن کو کہتے ہیں. وَاتَّقُوا فِتْنَةَ لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ ڈرو اس عذاب سے کہ جو کہ صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں آتا کہ جنہوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں، صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں آتا بلکہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اس کا شکار جو ہے وہ بے زبان جانور بھی ہوتے ہیں اور معصوم بچے بھی ہوتے ہیں، یعنی ان کی جانیں بھی جاتی ہیں، دنیاوی مصیبت ان کے اوپر بھی آتی ہے، دنیاوی مصیبت معصوم بچوں کے اوپر بھی آتی ہے اور بے زبان جانوروں کے اوپر بھی آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر بتا دیا، یہ کسی مولوی کے الفاظ نہیں ہے جن کو اپنی دکان چمکانی تھی عذاب عذاب کے کھیل کھیل کر کے، یہ اللہ رب العزت کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے. بچے مرتے ہیں جہنم میں نہیں جاتے، قبر میں جاتے ہیں جہاں پر ان کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، اور وہ ہزاروں سال جب تک یوم محشر نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اس خوشی کی زندگی میں رہتے ہیں، ان کو اس دنیا کی مصیبتوں سے نجات مل جاتی ہے. لیکن یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کے جانے سے ان گناہگار بڑوں کا عذاب دگنا ہو جاتا ہے بلکہ کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی اولادیں اس طریقے سے ان کی نگاہوں کے سامنے مر گئی ہوتی ہیں. اب ان کے دکھ میں، اذیت میں، تکلیف کے اندر کئی گنا زیادہ شدت ہو جاتی ہے. اولاد نہیں مرتی، خالی تھوڑے سے مال پیسہ چلا جاتا، اتنا تکلیف نہیں ہوتی، اتنا بڑا عذاب نہیں ہوتا. تو یہ سب جو ہے وہ اصل میں سزا کی شکلیں ہوتی ہیں. سزا ان کو نہیں مل رہی جو معصوم تھے، جنہوں نے گناہ نہیں کیا، جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کو سزا نہیں مل رہی، ان کو تو نجات مل رہی ہے اس دنیا کی سجن سے. الدنیا سجن المؤمن، اس قید خانے سے نجات مل رہی ہے. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم، کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختی آئی تو اس وقت وہ عاجزی کا رویہ اختیار کرتے، لیکن ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، یعنی اس بات کا انکار کر کے کہ نہیں جی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے اعمال سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو تلک الایام نداولها بین الناس سے اس کا تعلق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ایام ہیں، یہ انسانوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کہیں پہ جو ہے وہ عذاب آ جاتا ہے، کبھی کہیں پہ جو ہے وہ آفت آ جاتی ہے، اور کبھی کہیں پہ جو ہے وہ خوشحالی آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد یہاں پہ آفت آ جاتی ہے، پھر یہاں پہ خوشحالی آ جاتی ہے، پھر یہاں پہ آفت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا بس یہی کام ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا بھائی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، انہوں نے جواب دیا اوپر سے نیچے آؤ، میں اوپر جاؤں گا پھر جواب دوں گا. تو وہ جو سوال کرنے والا تھا، اعتراض کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے اس وقت، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کر رہا ہے، مجھے اوپر چڑھا رہا ہے تمہیں نیچے اتار رہا ہے. ہم نے امام ابو حنیفہ اس واقعے کو یہ سمجھ لیا کہ ان کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ کو اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب کوئی نہیں ہوتا، بس ایسے ہی کھیل کھیلتے رہتے ہیں، نعوذ باللہ کھیل کھیلتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے. بیڈمنٹن کا کھیل ہو رہا ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا. اس کو کہتے ہیں دل کی سختی. ہمیں دل کی سختی نظر نہیں آتی نا، ہمیں اگر نظر بھی آتی ہے نا تو کسی کی زبان کی سختی نہیں. بڑے سخت ہیں زبان کے، یہ سخت ہیں زبان کے، دل کی سختی نظر نہیں آتی. دل کی سختی کیا چیز ہوتی ہے؟ کیسے بھی بیان کر دو، پیار سے بھی بیان کرو پھر بھی نہیں ماننا، سختی سے بیان کرو پھر بھی نہیں ماننا، کوئی ٹس سے مس نہیں ہونا، جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلنا ہے بس. تو شیطان نے انہیں سمجھایا کہ یہ تو بڑے شاندار کام کر رہے ہیں. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو ان کو کی گئی تھی، جو باتیں ان کو سمجھائی جاتی تھیں، انہوں نے نصیحتوں کو بھلا دیا، ان کو فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیا، ان کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیا کہ نو دس از ناٹ فار می، یہ تو میری، جیسے بہو سوچتی ہے کہ یہ تو میری ساس کے لیے ہے، ساس کو سننا چاہیے نصیحتوں کو. ساس سوچتی ہے کہ نہیں یہ تو میری بہو کے لیے، بہو کو سننا چاہیے یہ ساری باتیں. شوہر سوچتا ہے کہ نہیں یہ نصیحت جو ہے نا یہ میری بیوی کے لیے تھی، اس کو سننا چاہیے، ہاں اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتی. اور بیوی سوچتی ہے کہ شوہر کو سننا چاہیے، یہ بھی نسو ما ذکر بھی کے اندر شامل ہے. سن تو رہی ہیں لیکن اپنے لیے نہیں سن رہے، غیر کے لیے سن رہے ہیں، اس کو سننا چاہیے، اس کو میں سناؤں. جیسے کہ حضرت جی کا بیان ہو رہا ہوتا ہے، لائیو بیان ہوتا ہے نا، تو چیٹ کے اوپر چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، مستقل چیٹنگ. حضرت جی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، حضرت جی اس وقت آپ کے چیٹ سن رہے ہیں، بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں چیٹ، کیا تماشا ہے یہ. اور آپس میں بات، کتنا اچھا بیان ہے، کتنا اچھا پوائنٹ دیا. اللہ کے بندے بات سنو، غور کرو، ریفلیکٹ کرو اس کے اوپر. تو انٹرنیٹ کے اوپر بھی بیٹھ کے چیٹنگ کر رہے ہیں، سامنے بھی بیٹھے ہوئے تو اس وقت بھی جو ہے وہ آپس میں چیٹنگ چل رہی ہے، پھسر پھسر چل رہی ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آن لائن بھی نہیں بیٹھے ہوئے، آن سائٹ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی اس قسم کی حرکتیں چل رہی ہیں. فلما نسو ما ذکرو بھی، اگنور کر دیا انہوں نے، بات نہیں سنی انہوں نے، بھلا دیا نصیحت کو. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جو نعمتیں انہیں دی گئی تھیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے کھول دیے ان نعمتوں کے باب ان کے اوپر. یہ بابوں کا کھلنا جو ہے نا، یہ عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، نعمتوں کے بابوں کا کھلنا. پھر جب وہ ان کے اوپر اترانے لگے تو ہم نے اچانک ان کو آ پکڑا. حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغضۃ فاذا ہم مبلسون، اور جب ان کو پکڑ لیا نا تو اس کے بعد امید کے سارے چراغ گل ہو گئے. اب مایوسی ہی مایوسی، اب عمل کا دروازہ بند ہو چکا، اب حساب کا دروازہ کھل چکا ہے، بالکل ہی مایوس ہو کر کے رہ گئے، یعنی اب کچھ نہیں کر سکتے، اب کچھ نہیں ہو سکتا. ولو ان اہل القرى اہل القرى آمنوا واتقوا، اور اگر یہ بستی والے ایمان لے کر کے آتے اور ہمارا لحاظ رکھتے، اللہ کا کچھ خیال کر لیتے، اللہ کا کچھ خیال کر لیتے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا کچھ دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں کیسے پھولوں کی سیج کے اوپر رکھا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کا کچھ لحاظ کر لیتے، اللہ کا کچھ تو لحاظ کر لیتے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اگر یہ کر لیتے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، کثرتیں کھولنا نہیں، برکتیں کھول دیتے. تھوڑا بھی ملتا نا تو اس کے اندر ان کی ضروریات پوری ہوتی اور یہ خوشی کی زندگی گزار سکتے، اطمینان کی زندگی گزار سکتے. ابھی کثرتیں کھلی ہوئی تھیں اور شاید ابھی بھی کھلی ہوئی ہوں گی، خود پیدا نہیں کریں گے تو آگے سے ادھار لے لیں گے، قرضہ لے لیں گے، کثرتیں موجود ہوں گی، برکتیں نہیں ملیں گی. برکتیں تو اللہ کی رضا کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں. ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ مولویوں کو جھٹلایا. اللہ کی آواز نہیں آتی، اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ بواسطہ ہے انسان کے حکم دیتے ہیں، جھٹلانے کا کام ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ. تو انہوں نے انسانوں کو جھٹلایا جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تھا پیغام پہنچانے کے لیے، میسج پہنچانے کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا تھا انہوں نے ان کو جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس ہم نے ان کو پکڑ لیا اس وجہ سے جو انہوں نے حرکتیں کری تھیں. تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے بار بار، اور بھی بہت ساری آیات ہیں، ابھی تو اللہ جزائے خیر دے جنہوں نے جمع کر کے ان ساری آیات کو ہمیں ایک جگہ پہ کر کے بھیجا ہے، اور بھی نہ جانے کتنے سارے مقامات ہیں جن کے اندر صراحتن نہیں تو اشارتن یہی موضوع چل رہا ہے قرآن مجید کے اندر. تو کیوں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کیا ہے؟ سب گیدڑ بھپکی ہیں، بس ایسے ہی بھو کر کے ڈرانے کی کوشش کرنا کچھ ہے نہیں، بس ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں خواہ مخواہ کے اندر. نہ صرف یہ کرنا کرانا ہے بلکہ کر بھی چکے ہیں. یہ جو بار بار قوم نوح کا تذکرہ آتا ہے قرآن مجید کے اندر، بار بار جو ہے وہ قوم لوط کا اور قوم سمود کا اور قوم عاد کا اور قوم شعیب کا جو بار بار آتا ہے، کیوں آتا ہے بھائی؟ کیا دنیا کے اندر حقیقتیں کم تھیں؟ کیا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتے تھے ہمیں؟ کچھ مسلمان بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی کر لیتے، قرآن مجید میں ہوتا تو شاید بھی ہم اس کو زیادہ سیریسلی لے لیتے اور سب سے آگے نکل جاتے. امریکہ یورپ جو ہے وہ ہمیں دیکھتے اور ان کے تو قرآن کے اندر ہے، ہم کیا کریں بھائی، قرآن میں ہے اس وجہ سے آگے بڑھ گئے ہم سے. اللہ تعالیٰ نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تو ایک رتی نہیں رکھی، وہ بھی آپ آ جا کر کے تھوڑی بہت جو ہے وہ اس کو جوڑنے کی کوشش کرتے. اچھے جی، دیر سائنس ان قرآن، دیر از ٹیکنالوجی ان قرآن. 14 سال تک تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا کہ اس کے اندر بھی سائنس ہے. کیا رکھا ہے؟ وہی عذاب، وہی ثواب. جس نے نہیں مانا اس کی پٹائی ہوئی، اور ایسے ایسے پٹائی ہوئی، ایسے ایسے ہم نے ان کو مارا. کیوں رکھا یار یہ سب کچھ؟ تماشے کرنے کے لیے خالی؟ تو یہ گیدڑ بھپکیاں ہیں، یہ میتھولوجیز ہیں، جیسے گریک میتھولوجی ہوتی ہے، وہ ہرکیولس نے جو ہے وہ آسمان کو کندھے کے اوپر پکڑا ہوا ہے، کندھے کے اوپر رہ کر کے کھڑا ہوا ہے، یہ ان کی میتھولوجیز ہیں. اسی طرح نعوذ باللہ قرآن کے اندر میں میتھولوجیز ہیں، قصے کہانیاں. سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ہوا میں اٹھتے رہتے تھے ہر وقت، اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جو پہاڑ تھے نا، وہ پہاڑ بھی جو ہے وہ گایا کرتے تھے. یہ میتھولوجیز ہیں. اگر اس قرآن سے ہم نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ہدایت نہیں لینی ہے تو قصے کہانیاں ہیں نا یہ ساری کی ساری، کیا فائدہ ان قصے کہانیوں کا ہمیں؟ قصے کہانیاں تو بہت سارے ٹریڈیشنز کے اندر موجود تھیں. ایجپشن ٹریڈیشن کے اندر قصے کہانیاں موجود ہیں، چائنیز سولائزیشن کے اندر قصے کہانیاں موجود ہیں، گریک جو ہے وہ بھری کی بھری ہے، ہندو سولائزیشن کے اندر تو اور بھی زیادہ. آپ سب بیٹھے ہوئے انڈیا والے، کم ہے کچھ قصے کہانیاں لوگوں کے پاس؟ کیا کہتے نہیں جی کوئی بس کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے ان سب چیزوں کے ساتھ، اور اگر ہے بھی تو دوسروں کے ساتھ ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکے. تو ہم اللہ تعالیٰ کے ان حکموں کو جو ہے نا، جن کے پورا کرنے سے اللہ کی رضا ملتی ہے اور جن کو نہ پورا کرنے سے سزا ملتی ہے. اصل مسئلہ ہمارا سارا کا سارا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو جو ہے نا وہ انتہائی بے وقت سمجھا ہوا ہے، بے وقت. آج سے 20 سال پہلے، 15 سال پہلے ہمارے حضرت بیان کیا کرتے تھے اس موضوع کے اوپر، تو فرماتے تھے کہ گھر کے اندر اگر کوئی بچہ گلاس توڑ دے تو ماں کو غصہ آتا ہے، وہ اس کو تھپڑ لگا دیتی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں بچہ توڑ رہا ہوتا ہے ماں کے ماتھے کے اوپر بل نہیں آتے، شکن نہیں آتی. اس وقت یہ معاملہ ہوا ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ چونکہ اب مائیں بھی بڑی سویلائزڈ ہو گئی ہیں، کلچرڈ ہو گئی ہیں، شہروں کی مائیں کافی حد تک، ویسٹرن ایجوکیشن زیادہ آ رہی ہے، ویسٹرن سویلائزیشن اور وہ میڈیا اور فلمیں زیادہ عام ہو گئی ہیں، ڈرامے زیادہ عام ہو گئے، ان کے اندر اس قسم کی چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اب ماں تھپڑ بھی نہیں لگاتی، ماں نہیں تھپڑ لگاتی بچے کو، بلکہ کہتی ہے بیٹا کوئی بات نہیں، ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی، اس میں کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ دوسرا لے کر کے آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے. پہلے گلاس مہنگا ہوتا تھا, افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تو ماں کو غصہ آتا تھا اتنا قیمتی گلاس خریدا تھا. اب جب نعمتوں کے دروازے کھل گئے, اس دن اپنے بیٹے صاحب کو بتا رہے تھے کہ بیٹا جب آپ کے ابو چھوٹے تھے نا تو ایک دن امی سے جو ہے وہ سائیکل کے اوپر ضد کر دی تھی. تو امی نے کہا کہ بیٹا یہ سائیکل کیوں مانگ رہے ہو؟ میں نے کہا امی وہ اسکول کا ہر بچہ جو ہے نا وہ سائیکل چلا رہا ہے, سائیکل لے کر کے آتے ہیں, تو مجھے بھی سائیکل چاہیے. تو امی نے کہا بیٹا یہ جو لوگ ہیں نا جن کی تم مثال دے رہے ہو, یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ان کے یہاں آتی ہے ٹرائی سائیکل, تین پہیوں والی. پھر جب تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس آتی ہے بائی سائیکل, دو پہیوں والی. پھر اور بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس آتی ہے موٹر سائیکل, موٹر والی بائی سائیکل. اور پھر جب اور بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ گاڑی آئی جاتی ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں, اس وجہ سے چپ ہو کر کے بیٹھ جاؤ. تو ہم چپ ہو کر کے بیٹھ گئے. پھر کہیں سے جو ہے وہ سستی, کافی دنوں کے بعد جب تھوڑے سے پیسے دیے اللہ تعالیٰ نے, کافی دنوں کے بعد وہ پورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ امپورٹڈ مال آتا تھا, اسکریپ کا مال جو ہوتا ہے, تو اس کے اندر کبھی کچھ چلنے والی چیزیں بھی ہوتی تھیں, تو وہ دکانوں میں بیچنا شروع جاتے تھے. تو وہ امی نے کہا چلو یار اتنا ضد کر رہا تھا, 400 روپے کی سائیکل اس کو دلا دیتے ہیں. وہ بھی لڑکیوں والی سائیکل تھی, لڑکوں والی نہیں تھی. ہم بڑے خوش اللہ تعالیٰ نے سائیکل دلا دی. اور اب جو ہے وہ اسی خاندان کے لوگ سارے کے سارے جو ہیں ماشاء اللہ گاڑیوں میں بھی گھوم رہے ہیں. جن کو بسوں سے دھکا کھانے سے فرصت نہیں ہوتی تھی, اب وہ گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں سارے کے سارے. اور سارے کے سارے بچے جو ہیں وہ ٹرائی سائیکل, بائی سائیکل, موٹر سائیکل والے مزاج کے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نا نعمتوں کے دروازے کھولے ہیں بہت بڑی تعداد میں. ہمارے حضرت بھی اسی طریقے کا واقعہ بیان کرتے تھے ایک دفعہ زامبیا اعتکاف میں, کہ بڑی مشکل سے امی ابو نے جو ہے نا وہ ہمیں ایک دو پہیے والی سائیکل دلائی تھی. تو یہ عاجز جو ہے وہ اس سائیکل کی اتنی خدمت کیا کرتا تھا, تیل سے اس کو مالش کیا کرتا تھا, اس کو صاف کیا کرتا تھا, اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ کالج جایا کرتا تھا. اب کیا ہے, بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر ماشاء اللہ پورا خاندان, بچہ بچہ بھی جو ہے وہ اچھی اچھی گاڑیوں کے اندر گھوم رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے دروازے کھولے ہیں. تو اس وجہ سے پہلے امی جو ہے وہ تھپڑ لگا دی تھیں, اب امی کہتی ہیں کوئی بات نہیں بیٹا, بیٹا وی کین افورڈ, ہم دوسری جا کر کے لے کر کے آ جائیں گے, ہم آن لائن آرڈر کر دیں گے, اس سے اچھی چیز دنیا کی کسی کونے سے آ جائے گی. تو اس وقت جو ہے نا وہ ہمارا معاملہ, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ ہمیں معاف کرے, ہمارا معاملہ اللہ کے حکموں کے ساتھ یہی ہو گیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے ساتھ خالی نہیں, اللہ کے حکم کے ساتھ یعنی فرائض کے ساتھ, فرائض کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں, ٹوٹنے والی چیز سی ٹوٹ گئی, کوئی فکر کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر. ایک ہمارے انکل تھے شکاگو کے اندر, مسجد میں آتے تھے, پاکستانی انکل, بات بات میں مذاق کیا کرتے تھے. ان کی ایک مذاق کے ساتھ اس کو یاد آیا, کلاس میں بھی بیان کیا تھا, کہ وہ کہتے تھے کہ وہ وعدہ ہی کیسا جو پورا کیا جائے, وہ وعدہ ہی کیسا جو پورا کر لیا جائے, وعدہ تو ہوتا ہی توڑنے کے لیے, ہم تو وعدہ کرتے ہی اس نیت کے ساتھ ہیں کہ اس کو توڑیں گے. تو نعوذ باللہ اللہ کے حکموں کا بھی یہی معاملہ کہ وہ اللہ کا حکم ہی کیسا جو پورا کر لیا جائے, جو توڑا نہ جائے. یہ بھی کوئی بات ہوئی, اللہ کا حکم آپ نے مان لیا, اللہ کا حکم مان لیا, یہ تو توڑنے والی چیز تھی, اس کو تو ٹوٹنا چاہیے تھا, اگلی دفعہ دیکھی جائے گی. ہمارا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ اللہ کے حکموں کے ساتھ یہ بن گیا ہے اس وقت, یہ تو ٹوٹنے والی چیز ہی ہے, پورا کو تھوڑی کرنا ہے, پورا کس کو کرنا ہے, پورا تو اپنی خواہشات کو کرنا ہے اور اپنے خاندان والوں کی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اللہ کی خواہش کو تھوڑی پورا کرنا ہے, اللہ کے نبی کی خواہش کو تھوڑی پورا کرنا ہے, امی کی خواہش کو پورا کرنا ہے, ابو کی خواہش کو پورا کرنا ہے, اللہ کی خواہش اور اللہ کے رسول کی خواہش کو حیثیت رکھتی ہے ہمارے سامنے نہیں. اسی وجہ سے جو ہے نا جھوٹ بولنا کتنا ہلکا, کتنا ہلکا ہے ہمارے لیے جھوٹ بولنا. ایک لمحہ ہم شاید نہیں سوچتے کہ یہ جھوٹ بولنا جو ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے. بھائی اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے, اور اللہ کے نبی کو کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے.
عادتاً جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے پردہ کرنا ایک بہت بڑی مصیبت ہمارے گھرانوں کے اندر. پردہ کرنے کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, اللہ کا حکم نہیں ہے, پتہ نہیں کسی جعلی پیر کا حکم ہے, لگتا ہے یہ کسی جعلی پیر نے حکم دیا ہوا ہے پردہ کرنے کا, اسی وجہ سے اس کو توڑنا جو ہے وہ فرض ہے. اللہ کا حکم نہیں ہے پردہ کرنا. تو عورتیں جو ہیں وہ خود بھی نہیں کر رہی ہوتی اور ان کے مرد بھی ان کو نہیں کرنے دے رہے ہوتے. ایسے بھی ہیں جو اپنی عورتوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے اور سمجھتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہونے والا ان کے ساتھ, یہ بھی پردہ کریں گی تو فلانا ناراض ہو جائے گا, کزن ناراض ہو جائے گا اگر پردہ شروع کر دیا. ماں باپ تو دور کی بات, کزن ناراض ہو جائے, کزن بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ اور رسول کی ناراضگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہماری نگاہوں میں. تو بچو گے نہیں, بچیں گے نہیں. اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہے, چاہے ہم اس کو جھوٹے کی طور پہ ٹریٹ کرتے ہوں, اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہے. یہ جو ہم اپنے رشتہ داروں کی خواہشات کی وجہ سے, جو دراصل رشتہ داروں کی خواہشات نہیں, ہماری اپنی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں خالی, ان خواہشات کی وجہ سے جو ہم اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کے اندر اس بات کو جانتے تھے تو بیان فرما دیا. کیا فرماتے ہیں؟ ان سارے رشتوں کا ذکر کرتے ہیں. قل, کہہ دیجئے, ان کان آباؤکم, اگر تمہارے ابو حضور, والد صاحب جو بھی بولے ان کو, ان کان آباؤکم و ابناؤکم, اور تمہارے بیٹے, و اخوانکم, اور تمہارے بھائی, و ازواجکم, اور تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر, تمہارے زوج جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہوں, و عشیرتکم, اور تمہارے خاندان والے, وہ اموال نقترفتموها, اور تمہارے وہ دولتیں جو تم نے کمائی ہیں, وہ تجارت تخشون کسادہا, اور وہ تجارت کے جس کے اندر تمہیں جو ہے وہ لاس ہو جانے کا خوف ہے کہ میں نے اگر دین کی مان لی, میں نے سود چھوڑ دیا, حرام کام کر لیا, تو مجھے لاس ہو جائے گا. وہ مساکن ترضونها, اور وہ گھر جن کے اندر, جن کو تم پسند کرتے ہو, مزے مزے کے پیارے پیارے گھر بنا کر کے تم نے رکھے ہوئے ہیں, احب الیکم من اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہو گئے ہیں. کیا مطلب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو گئے ہیں؟ محبت کی تعریف ہی ہم نے آج تک نہیں سمجھی. ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں, حقیقت میں ہم بریلویوں سے بھی بدتر ہیں, جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں اور جن کو ہم مزار والے کہتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ان کو کہتے ہیں, ہم ان سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن اس کے حکموں کے اوپر عمل نہیں کرتے, اور سمجھتے ہیں کہ دم بھرنا جو ہے نا, یہی اللہ اس کے رسول سے محبت ہے. یعنی آگے پیچھے پھرنا, جھک جھک کر کے ملنا, الٹی سیدھی اس قسم کی خدمتیں کرنا, یا حضرت جی کے نعرے مارنا, یہی محبت ہے. اللہ اس کے رسول کے مرضیاں پوری ہوں نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جی چراغا کرنا جو ہے نا, یہ محبت کی نشانی ہے. دیگیں پکانا جو ہے, یہ محبت کی نشانی ہے. اور اس قسم کے عرس اور یہ میلاد النبی اور اس قسم کی چیزیں, یہ ساری کی ساری محبت ہے. اور ہم لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ محبت نہیں ہے, اصل محبت تو حکموں کی اطاعت ہے. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بھی حکموں کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے, ہم بھی بس آگے پیچھے حضرت جی. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ہلتے رہتے تھے ایسے ایسے کر کے اور فرماتے رہتے تھے حضرت جی. ان کا پیٹ ورڈ تھا یہ, حضرت جی, اور جھومتے بھی رہتے تھے ساتھ ساتھ اس کے, اور ہم بھی ان کو بڑا عاشق صادق سمجھتے تھے. پتہ نہیں آپ کہاں ہیں, وہ سب ختم ہو گیا. حضرت جی بھی گئے, وہ بھی گئے, گون فار گڈ. تو بریلویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ وہ تو جاہل بھی ہیں، ان کے پاس تو علم بھی نہیں ہے، ان کے تو علماء ان کے پاس علم کھولتے بھی نہیں ہیں، ہم ان سے زیادہ بدتر کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمارے علماء تو ہمارے سامنے کھول کھول کے ایک چیز دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پھر بھی ہم نہیں مانتے، ہم تو ان بدعتیوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں، گئے گزرے ہیں، کیونکہ ہمارے اوپر تو حجت تمام ہو چکی ہے، علم کے ساتھ، علم کے ساتھ حجت تمام ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اللہ کے حکموں کو پاؤں کی ٹھوکروں سے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا تمہارے ساتھ معاملہ ہے نا کہ تم نے جو ہے ان باتوں کو، وہ جہاد ان فی سبیلی، یعنی کچھ مجاہدہ کرنا، یا قتال ان فی سبیلی کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے زیادہ، بھائی قتال کا تو موقع ہی نہیں آیا، یہ تو ہمارے اوپر اپلائی نہیں ہوتا کیونکہ قتال کا تو حکم ہی نہیں آیا، ابھی تک فتوی ہی کوئی نہیں آیا، نہیں، جہاد کے اندر دونوں چیزیں شامل ہیں، جہاد پھر نفس بھی شامل ہے اور قتال بھی شامل ہے اس کے اندر، اپنے نفس کے خلاف جہاد، اپنے گھر والوں کی ناراضگیاں برداشت کرنا، یہ ہمارا جہاد ہے بھائی، اماں ابا کی ناراضگیاں برداشت کر لینا، بھائی بہن کی ناراضگیاں برداشت کر لینا کہ نہیں یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے رسول کا حکم ہے، آپ بے شک ناراض ہوتے ہوں، میں ان کو ناراض نہیں کر سکتا، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں، ان کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتربصوا، انتظار کرو، یعنی ابھی ایک دم سے نہیں پکڑوں گا تمہیں، ایک اچانک سے پکڑوں گا تم کو، فتربصوا، انتظار کرو، میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، حتی یأتی اللہ بأمری، حتی کہ اللہ کا حکم تمہارے اوپر آ جائے، جو کہ بغتتن آتا ہے، وہم لا یشعرون، ان کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ کدھر سے آئے گا اللہ کا حکم، کیسے پکڑے گی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ کر کے ہمیں، ان کو نہیں گمان ہو رہا ہوتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے فاسقوں کو، فاجروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہیں دیتے، ان کے اوپر ٹھپا لگا دیا جاتا ہے، یہ ایسے ہی زندگی گزاریں گے اور ایسے ہی ان کو موت آئے گی، کیونکہ ایسے بے حس ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے حکموں کے بارے میں ان کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، تو ہم یہ جو اللہ کے حکموں کو گلاس سے بھی زیادہ، اپنے گھر کے کسی کانچ کی چیز سے زیادہ ہلکا سمجھ رہے ہیں نا، پہلی بات تو یہ کہ ایسا ہے نہیں، اور دوسری بات بھی سن لیجئے، یہ تو ہم خوش فہمی میں مبتلا ہیں نا کہ ہم حضرت جی کے سے تو محبت کر رہے ہیں، ہم اللہ والوں سے تو محبت کر رہے ہیں، ہم ان کے تو آگے پیچھے گھوم رہے ہیں، تو اس وجہ سے ہم بچ جائیں گے، کیونکہ کتاب کے اندر پڑھا ہوا ہے کہ جی اللہ والوں سے محبت کرنے والا جو ہے نا، وہ آج نہیں تو کل جو ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری، کیونکہ ایسا جس کا ایٹیٹیوڈ ہے نا، یہ محبت کرنے والوں میں سے نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے والوں میں سے ہے، یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور اللہ والوں کو بھی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اور کچھ نہیں ہے، یہ محبت کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس کو ان کی محبت بچائے گی نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں محبت ہے ہی نہیں، اس کا آگے پیچھے پھرنا، اس کا نعرے مارنا، اس کا ہائے ہائے کرنا، یہ محبت ہے ہی نہیں، یہ تو دھوکہ ہے خالی۔ محبت کرنے والے تو وہ ہوتے ہیں جو کہ اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوشش کے اندر ناکام ہو جاتے ہیں، تو ان کو ان کی محبت بچائے گی، اور جو حکم کوئی ہلکا سمجھ رہا ہے اس کو محبتیں نہیں بچائیں گی، اس کو محبتیں نہیں بچائیں گی، کیونکہ دراصل اس کی محبت ہے ہی نہیں، تو جھوٹ اور فریب کا تماشا خالی کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا۔ پچھلی تفسیر کلاس کے اندر اس آیت کے اوپر کچھ بات ہوئی تھی، اف بعذابنا یستعجلون، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جلدی لانے کے لیے کہتے ہیں، کہ جو تم جس عذاب کا کہہ رہے ہو نا، ہمیں نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، جلدی لے کر کے کیوں نہیں آتے، اس کو جلدی لے کر کے آؤ اس عذاب کو۔ تو اس کے اوپر ہماری سمجھ کیا ہوتی ہے، پوچھا بھی تھا، جواب بھی یہی آئے تھے کہ یہ لوگ عذاب کو ہلکا سمجھتے ہیں، کیونکہ اردو زبان کے اندر یہی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہیں. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ لوگ اللہ کے عذاب کو ہلکا سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس کی مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص ہے کہ جس کے پاس ایک مشین گن ہے اور وہ اپنی مشین گن کو چلانا بھی جانتا ہے، مارنا بھی جانتا ہے لوگوں کو. تو اب کوئی اس کا دشمن ہے، سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے سامنے جو ہے نا یہ جو بندہ کھڑا ہوا ہے اس کے پاس گن ہے اور یہ گن کو چلانا بھی جانتا ہے. اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ یہ اپنی گن کو چلا سکتا ہے اور یہ مجھے مار سکتا ہے. اب یہ شخص جو ہے نا کبھی اس کے سامنے جا کر کے اکڑے گا نہیں کہ مارو مجھے، مارو مارو مجھے، انلیس انلیس کہ یہ خودکشی کرنا چاہتا ہے. یہ شخص اگر خودکشی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، پھر یہ جو ہے وہ گن والے کو کہے گا بھائی مارو، شوٹ می، کل می، کیونکہ یہ تو مرنا چاہتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ اگلا بندہ اس کو مار سکتا ہے. اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو مار سکتا ہے، تو یہ جا کے بولے گا مارو مجھے. لیکن جس شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے نا یہ مجھے مار ہی نہیں سکتا، اس کے پاس یا تو اتنی طاقت نہیں کہ یہ گن کے جو ہے وہ ٹریگر دبا سکے، یا اس کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ یہ مجھے مار سکے، یا اس کی گن جو ہے نا یہ تو کھلونے والی گن ہے، یہ کھلونے والی گن سے تو گولی چلا ہی نہیں سکتا، مجھے مار ہی نہیں سکتا. اب یہ اس کو کہے گا شوٹ می، شوٹ می، کل می، کل می، مارو مجھے، مارو مجھے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اس گن کو ہلکا کو تھوڑی سمجھ رہا ہے، بلکہ یہ تو اس بندے کو ہلکا سمجھ رہا ہے نا. گن کو تو نہیں ہلکا سمجھ رہا، گن میں تو مارنے کی طاقت ہے، بندے کو ہلکا سمجھ رہا ہے کہ یہ مجھے نہیں مار سکتا، اس میں اتنی ہمت نہیں، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ یہ مجھے مار سکے. اس کے اوپر کہتا ہے اچھا جلدی مارو نا مجھے، ذرا مار کے تو دکھاؤ مجھے، جلدی مارو بھائی، تم جو مجھے عذاب کے وعدے کر رہے ہو، تم جو مجھے مارنے کے وعدے کر رہے ہو، جیدڑ بھکیاں تم دیے چلے جا رہے ہو، تو کر کے بھی تو دکھاؤ نا کچھ. یہ کرتے تھے وہ کافر. کافر جب کرتے تھے نا کہ ذرا عذاب کو جلدی لے کر کے آؤ، وہ اس لیے نہیں کہ وہ عذاب کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے تھے، بلکہ وہ اس لیے کیونکہ وہ نبی کو جو ہے وہ جھوٹا سمجھ رہے ہوتے تھے، یا نعوذ باللہ انکیپیبل سمجھ رہے ہوتے تھے کہ جو نبی ہے نا یہ دراصل عذاب ہم پر لانے کا قادر ہے ہی نہیں، قدرت رکھتا ہی نہیں ہے اس کے اوپر. اور اسی کی دوسری مثال مزید یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ تو کہہ رہے کہ بھئی میرے مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں مارنے کا، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر تم جو ہے نا وہ میری بات نہیں مانو گے نا تو میرے پیچھے ہے وہ بندہ مارنے والا، کہ اس کے پاس جو ہے نا وہ کلاشن کوف بھی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ گرینیڈ بھی ہے، اس کے پاس میزائل بھی ہے، وہ تمہیں مارے گا، میں کوئی نہیں مارنے والا، میں تو تمہیں بتا رہا ہوں، بچنا ہے تو میری بات مان لو، نہیں بچنا ہے تو ٹھیک ہے پھر پیچھے والا تمہیں مارے گا. تو دوسری شکل اس کی یہی ہے کہ وہ بندہ جو کہہ رہا ہے نا مارو مارو عذاب دے کر کے آؤ، عذاب دے کر کے آؤ، تو وہ یہ کہہ رہے کہ نہیں یہ جو بول رہا ہے نا یہ اصل میں جھوٹ بول رہا ہے، کوئی پیچھے ایسا بندہ ہے نہیں، یا اس پیچھے والا جو اسٹرانگ مین پیچھے کھڑا ہوا ہے اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے، کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور وہ میرے اوپر جو ہے وہ فائر کر دے گا، اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو یہ ہے حقیقت عذاب کو ہلکا سمجھنا. تو اردو کا ایک جملہ ہے، اس جملے کی تفصیل یہ ہے. تو اب جو حضرت جی سے محبت کرنے والے ہیں نا لیکن حضرت جی کی بات کو ہلکا سمجھنے والے ہیں، وہ اس مثال کو اگر سمجھ گئے تو بالکل کلیئر رہیں اپنے ذہن کے اندر کہ وہ دراصل اللہ کے حکم کو ہلکا نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ انکیپیبل سمجھ رہے ہیں. وہ اللہ کے رسول کو انکیپیبل سمجھ رہے ہیں، اللہ کو انکیپیبل نہیں سمجھ رہے. اور اسی طریقے سے مشائخ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی تم یہ بات مان لو، کر لو اس بات کو، کیوں نہیں کر رہے، تو وہ مشائخ کو انکیپیبل سمجھ رہے ہیں، مشائخ کو انوردی سمجھ رہے ہیں، انوردی کہ نہیں ان کی بات ماننے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، they are not worth it کہ میں ان کی بات مانوں، ان کے بیانات کو سنجیدگی سے سنوں، ان کی کلاسز کو اٹینڈ کروں اور بات سمجھنے کی کوشش کروں. they are not worth my attention. My father is worth my attention. My mother is worth my attention. My brother is worth my attention. My sister, my wife or my relative is worth my attention. This guy is not worth it. اور یاد رکھیں، کان کھل کے سن لیں کہ یہ جو مشائخ ہوتے ہیں نا، یہ اتنے بیوقوف نہیں ہوتے. ان کو اس بات کا اچھی طریقے سے احساس ہوتا ہے کہ یہ نعرے مارنے والا اور میرے آگے پیچھے پھرنے والا اور جھک جھک کر کے ملنے والا اور محبتوں کے دم بھرنے والا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ یہ میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، خالی یہ اپنے آپ کو خوش کر رہا ہے بس. ان کو بھی پتا ہوتا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے ہی نہیں جس کو کہ ماننا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اگر اہمیت ہوتی تو آ کے مجھ سے پوچھتا کہ میں تو عمل کرنا چاہتا ہوں، ہو نہیں پا رہا مجھ سے، آپ جو ہے مجھے کچھ طریقہ بتلا دیجئے، آپ میری مدد فرما دیجئے، آپ مجھے کچھ سکھلا دیجئے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالی کی سخت ناراضگی کا سبب بنتی ہیں، اور انہی کے اوپر پکڑ کے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر وعدے کیے ہوئے. تو آج کسی کے اوپر عذاب آ گیا ہے، کل کو ہمارے اوپر بھی آئے گا، 100% آئے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کے اوپر آئے گا. ضروری کو تھوڑی کہ اجتماعی شکل میں ہر ایک کے اوپر آئے، انفرادی شکل میں نہیں آتے کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر 950 سال کے بعد عذاب آیا اجتماعی شکل میں، 3 نسلیں گزر گئیں ان کی، 3 نسلیں، 3rd نسل کے اوپر عذاب آیا. باقی لوگوں کو کیا اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرا دیا جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی؟ نہیں، سب کے اوپر عذاب آیا، لیکن انفرادی شکل میں عذاب آیا، ان کی موت کی شکل میں عذاب آیا، یا دنیا کے اندر کسی اور مصیبت میں مبتلا کر کے عذاب آیا ان کو. اجتماعی شکل میں تو 3rd جنریشن کو 950 سال کے بعد عذاب آیا. اسی طریقے سے اگر پاکستان کے اندر 75 سال گزرنے کے بعد اس قسم کا ایک سیلاب آیا ہے، تو باقی جو 75 سال جو گناہ کرتے رہتے، کوئی عذاب نہیں آیا. جیسے لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آج کل، یہ عذاب جو ہے وہ غریبوں پہ کیوں آتا ہے، امیروں پہ کیوں نہیں آتا؟ اور تمہیں نظر نہیں آتا کہ امیروں پہ اوپر کون سا عذاب آیا ہوا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب ہی نہیں آیا ہوا. جی گاؤں دیہات والوں کے اوپر کیوں آتا ہے، شہروں کے اوپر کیوں نہیں آتا؟ تم اندھے بن کر کے شہروں میں رہ رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا شہروں کے اندر کس کس قسم کے عذاب آئے ہوئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہروں والوں کے اوپر عذاب نہیں آیا ہوا. بھائی عذاب کا تعلق گناہ کے ساتھ ہے، گاؤں دیہات شہر امیر غریب کے ساتھ بھی تھوڑی ہے. اس کا تعلق تو عمل کے ساتھ ہے انسان کے. میں یہ عمل سو یوز بھی، کوئی تخصیص نہیں ہے اس کے اندر کہ گاؤں والا اس وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا، غریب ہے تو چھوڑ دیا جائے گا. بلکہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو غریب عذاب کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. امیر سے کے مقابلے میں غریب اللہ کے عذاب کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. کیسے؟ اس کے لیے ایک مثال سن لیں، پھر اس کے بعد وقت ختم ہو چکا ہے تو اس وجہ سے بات ختم کرنی پڑے گی. کہ جب کوئی نوجوان گناہ کرتا ہے، بہت غلط کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی عذاب آتا ہے. بے حیائی کا گناہ کر رہا ہے، بد نظری کا گناہ کر رہا ہے، اس قسم کی باتیں کر رہا ہے، نوجوان ہے بھائی، اس کے اندر تو جوانی ہے، اس کے اندر تو شباب ہے، اس کے اندر تو طاقت ہے، اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں اس کو خراب کرنے کے لیے موجود ہیں، یہ گناہ کر رہا ہے، عذاب اس کے اوپر بھی آئے گا. اور ایک ہے 70 سال کا بوڑھا، جس کے اندر سے طاقت ختم ہو چکی ہے، جس کے پاس اب وہ ساری چیزیں موجود ہی نہیں ہیں جو کہ ایک نوجوان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی وہی والے گناہ کر رہا ہے. تو اس کو تو دھوکے میں ڈالنے والی چیز ختم ہو چکی تھی، اس کو تو سامنے موت نظر آ رہی ہے، اس کا تو زندگی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب یہ گناہ کر رہا ہے. اس وقت تو اس کو اللہ تعالی سے زیادہ ڈرنا چاہیے تھا اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے تھی. دھوکے کے اسباب ختم ہو گئے ہیں اس کے پاس، بالکل یہی معاملہ امیر اور غریب کا بھی ہے. امیر کے پاس دھوکے کے اسباب موجود ہیں, غریب کے پاس تو دھوکے میں ڈالنے کے اسباب بھی نہیں ہے, پھر وہ کیوں گناہ کر رہا ہے؟ ہم اس قسم کی حجتیں بیان کر کے خواہ مخواہ کا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. اپنے غریبان کے اندر ہمیں ڈال کے نظر ڈالنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے, اور اس کام کے اوپر ہمیں اب لگ جانا چاہیے. ہم بہت موقع ضائع کر چکے ہیں, انسانوں کے دل نرم ہوتے ہیں, یہ موقع ہوتا ہے کہ جس وقت توبہ کی بات جو ہوتی ہے ان کو زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے, اور اس وقت جو ہے نا وہ ہم اس بات کو چھوڑ کر کے باقی چیزوں کو افضلیت دینا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم اصل خیر خواہی کا کام تو ہم کر رہے ہیں. بھائی کریں دوسرے اچھے کام بھی, رفائی کام بھی کریں, مدد کے کام بھی کریں, بالکل کریں, بہت اچھی بات ہے, اور زیادہ کریں. لیکن زیادہ خیر خواہی انسان کی یہی ہے کہ آئندہ آنے والے عذاب سے بچانے کا اہتمام کریں, اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو لائٹ مت لیں, ہلکا مت لیں, کم از کم اتنی تو اہمیت دیں نا اللہ کے حکم کو جتنا ہم اپنے خیش قبیلے کو اہمیت دیتے ہیں, جتنا ہم اپنے خاندان کو اور رشتہ داروں کو اہمیت دیتے ہیں, یا اپنے جاب کو اہمیت دیتے ہیں. اتنا تو اللہ کے قرآن کو, اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو اہمیت دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے ہم توبہ کلمات پڑھتے ہیں, معاملات بتاتے ہیں. اسی کے مطابق ابھی یا جس توبہ کلمات پڑھائے گا, ان کلمات کو پڑھنے کے اندر نیت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے, کہ ان کو ہم سچے دل سے توبہ کی نیت سے پڑھیں کہ مجھے اپنے تمام گناہوں کے اوپر ندامت ہے, شرمندگی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی, اے اللہ جو بھی گناہ مجھ سے جانے میں ہوا, انجانے میں ہوا, مجھے معلوم ہے یا مجھے معلوم بھی نہیں, میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ ان کو نہ دہرانے کا آپ سے اپنے دل کے اندر ارادہ کرتا ہوں. اس کو توبہ کہتے ہیں. اس نیت کے ساتھ ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرائیں گے تو یقیناً ہماری توبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگی. تو پیچھے پیچھے دہرا لیجئے اس نیت کو اپنے دل کے اندر حاضر رکھ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين.
معمولات جو بتاتے ہیں کل 6 ہیں. پہلا یہ کہ صبح شام استغفار کی تسبیح کرے 100 دفعہ صبح, 100 دفعہ شام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دوسرا معمول صبح شام درود شریف کی تسبیح کرے, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اور تیسرا معمول قرآن پاک کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کرے. چوتھا معمول وقوف قلبی, یعنی ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں لیکن دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو. اس کے اندر ایک بات کا اور بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہاتھ کام کاج میں مصروف ہوں, فضولیات میں مصروف نہ ہوں. جس کے ہاتھ فضولیات میں مصروف رہیں گے اور آنکھیں جو ہیں وہ فضولیات میں اور کان فضولیات میں مصروف رہیں گے, چاہے وہ فضول باتیں سننا ہو, چاہے وہ فضول چیزیں دیکھنا ہو, جس سے کہ فضول کی طرح تعریف کیا کہ جس سے اس کی دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس کو فضولیات کہتے ہیں. تو جس کے ہاتھ کان آنکھ فضولیات میں مصروف ہوں, کام کاج میں مصروف نہ ہو تو اس کا دل جو ہے نا پھر اللہ کی یاد میں مصروف ہو سکتا ہی نہیں ہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی شرط جو ہے نا وہ پہلا والا مصرع ہے جو کہ ہمارے حضرت ہمیشہ بولتے ہیں نا، ہاتھ کام کاج میں مصروف ہو تو پھر اللہ دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، یہ ممکن ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر بھی محنت کی جا سکتی ہے۔ تو اپنے آپ کو فضولیات سے کاٹنا جو ہے نا یہ بھی وقوف قلبی کے لیے ایک شرط ہے، ٹھیک ہے، فضولیات سے کاٹنا۔ فضولیات کی تعریف عمومی ہو گئی، اور خصوصی تعریف یہ ہے کہ فضولیات کے اندر ہر وہ چیز آ جاتی ہے جس کا اوپر سے ہمیں حکم نہیں ہے بلکہ منع کیا گیا کرنے کے لیے۔ تو جس چیز کو ہمیں ہمارے مشائخ نے منع کر دیا، ہمارے استاد نے، ہمارے شیخ نے منع کر دیا، وہ چیز پھر فضول بن گئی ہمارے لیے۔ اب وہ ہم کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے ہمیں نقصان ہوگا، دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو ہی نہیں سکے گا۔ تو یہ چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے۔ اور پانچواں معمول ہے مراقبہ۔ مراقبے کی تعریف یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے بس کچھ نہ کرنے کی نیت سے بیٹھ جائیں، اور صرف یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ پھر اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا، یہ مراقبہ کہلاتا ہے۔ 15-20 منٹ کا مراقبہ بھی انسان شروع کرے اور فضولیات سے اپنے آپ کو کاٹنے کی کوشش کرتا رہے تو ایسا مراقبہ جو ہے نا وہ انسان کو گھنٹوں کے مراقبے سے یا دوسرے بہت بڑے بڑے عبادات سے زیادہ فائدہ پہنچا دیتا ہے، نفلی عبادات سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سے اس کی اصلاح ہوتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ روحانی بیماریوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ روحانی بیماریاں، یہ جب تک ان کا علاج نہیں کیا جاتا تو اس وقت تک انسان جو ہے نا وہ اس گرداب سے، اس سے نکل نہیں سکتا۔ تو ان کا علاج کرنے کے لیے مراقبہ ہے، اور مراقبے کا طریقہ یہی ہے کہ فضولیات سے کاٹ کے اپنے آپ کو ایک طرف متوجہ کرنا۔ اور چھٹا اور آخری معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے۔ رابطہ شیخ شیطان سے حفاظت کے لیے، کیونکہ روحانی بیماریاں اندر موجود ہوتی ہیں اور ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، لیکن اس گناہ کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں، اس گناہ کے جو طور طریقے ہوتے ہیں کیسے کرنا ہے گناہ، یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر عالم پیدا نہیں ہوا، نہ اس کے پاس خیر کا علم ہے نہ اس کے پاس شر کا علم ہے، یہ جاہل پیدا ہوا ہے۔ اس کو علم کون دیتے ہیں؟ اس کو علم جو ہے وہ دوسرے ایجنٹس دیتے ہیں۔ اچھا علم وہ خیر کے ایجنٹس دیتے ہیں، جن میں فرشتہ بھی شامل ہے اور اس کے بعد پھر انسان شامل ہے، اور جو شر کا علم ہے وہ اس کو شیاطین دیتے ہیں، جس کے اندر جن بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنسنگ سسٹم بنایا ہوا ہے، تو اس بیلنسنگ سسٹم کو اگر ہم نے بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے تو پھر ہم کسی ایک طرف ہوں گے، اگر ہم نے اس کو بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے تو ہم کسی ایک طرف نہیں ہوں گے، اور اگر ہم نے اس کو ڈس بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے تو جس طرف جو ہے وہ پل زیادہ ہے، جس طرف زیادہ فورس ہے، ہم اس طرف چلے جائیں گے۔ لوگ جو ہے وہ صبر، ماشاءاللہ صبر جمیل، تو کسی نے جو ہے نا وہ اگر سن رہی ہیں تو جواب بھی ان کا اسی کے اندر ہی سن لیں، کہ انہوں نے جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے اوپر کسی نے صبر جمیل کو فارورڈ کیا ہوا تھا جی، انہوں نے اس فقیر کو بھی فارورڈ کر دیا کہ جی جو صبر جمیل ہے نا تو یہ تو مجھ سے ہو کے نہیں دیتا، تو میں جو ہوں وہ بڑی کوشش کرتی ہوں لیکن صبر جمیل سے جو ہے نا وہ میں ناکام ہو جاتی ہوں اس کے اندر، میں کیا کروں جی؟ آپ بھی سنیے صبر جمیل کو اور جواب بھی سنیے گا۔ تو کسی نے کہا کہ صبر جمیل کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ صبر جمیل ہے کڑوا گھوٹ، چشمہ پہننا ہی پڑے گا، کڑوا گھوٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ ماتھے پر بل نہ آئے۔ سنیں غور سے، کڑوا گھوٹ بھی یوں خاموشی سے پی جانا کہ ماتھے کے اوپر بل نہ آئے۔ ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلا نہ ہو، یوں رک جانا، سہ جانا، ٹھہر جانا کہ نہ چہرے سے کچھ آیا ہو، نہ رویے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ ہی کسی بات سے، نہ ہی عمل سے. کچھ بھی نہ ظاہر ہو، نہ چہرے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ بات سے، نہ عمل سے، نہ کوئی شکوہ ہو، نہ شکوے والا انداز ہو، نہ کوئی توڑ پھوڑ ہو، نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو، نہ انسانوں پر. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، کہ تم صبر جمیل والا صبر اختیار کرو، والا صبر کرو. تو اس کے اوپر انہوں نے دکھڑا رویا کہ جی مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں. تو کیا یہ صبر جو ہے وہ خلوص سے دعائیں مانگنے سے مل جاتا ہے؟ کوشش بھی کرتی ہوں لیکن بار بار ہار جاتی ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو چونکہ انہوں نے رابطہ شیخ کیا تھا تو اب ان کو جواب سنیے. جواب ان کو یہ ملا کہ یہ فلسفہ کسی کم علم اور کم فہم انسان نے لکھ مارا ہے. یہ جو فلسفہ ہے نا صبر جمیل کا، یہ کسی کم علم اور کم فہم انسان نے لکھ مارا ہے. اتنا فلسفہ بگھارنے سے بہتر تھا کہ لکھ دیتا کہ تم روبوٹ بن جاؤ. دوبارہ سے سنیں صبر جمیل کی تعریف، تاکہ آپ کو بھی روبوٹ کی بات سمجھ میں آئے، کہ ایسا خوبصورت صبر جس میں کوئی واویلا نہ ہو، ماتھے پر بل نہ آئے، رک جانا، سہ جانا، ٹھہر جانا، چہرے سے کچھ آیا نہ ہو، نہ رویے سے، نہ ماتھے کے بل سے، نہ کسی بات سے، نہ کسی عمل سے، نہ شپے والا انداز ہو، نہ کوئی توڑ پھوڑ، نہ چیزوں پر آپ کے صبر کا کوئی اثر ہو، نہ انسانوں پر ہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا. بھائی روبوٹ کی اور کیا تعریف ہوتی ہے؟ پورا کا پورا روبوٹ کا نقشہ ہے، اینڈرائڈ کا، کچھ ہیومن شکل کا جو ہے وہ کوئی مشینی انسان، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایسا کوئی انسان کر سکتا ہے؟ کر کے دکھائے، کوئی نہیں کر سکتا. اور جو کرنے کی کوشش کرے گا ہوگا کیا؟ ہارے گا. ہی ول لوز، شی ول فیل. اور جب فیلئر ہوتا ہے تو فیلئر ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ فیلئر ہونے سے جو ہے وہ ڈپریشن بڑھتا ہے، ٹینشن بڑھتا ہے، مایوسی بڑھتی ہے. اور یہ کس کا ہتھیار ہے؟ یہ رحمان کا ہتھیار نہیں، یہ شیطان کا ہتھیار ہے، کہ انسان کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے. تو ہمارا جو دین ہے نا، یہ ان اچیویبل گولز ہمیں نہیں دیتا، ان اچیویبل گولز نہیں دیتا. ہمارا دین ہمیں اچیویبل گولز دیتا ہے کہ جو ہمارے لیے ممکن ہے. یہ ما فوق الفطرت قسم کی حرکتیں کرنا جو ہے نا، یہ انسان سے کوئی توقع نہیں اللہ تعالیٰ کی. ما فوق الفطرت یعنی آپ کی فطرت جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، آپ اس سے ہٹ کر کے مشینی فطرت اپنے اندر پیدا کر لیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا آپ سے. تو صبرن جمیلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے. صبرن جمیلہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو بھی حالات آئیں وہ گناہ نہ کرے، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے اوپر ہیں اس کا بھی احساس رکھے، شکر بھی ادا کرتا رہے، نیکی کا کام کرتا رہے، چھوڑے نہیں، شکوے کی وجہ سے نیکی کے کام چھوڑ نہیں دے کہ میرے اوپر کیوں حالات آئے، کیوں میں اتنا مشکل آئی، اب نہیں کروں گا، کامیابی کیوں نہیں ملی، اب نہیں کروں گا، ناکامی کی وجہ سے، اتنے تو وعدے کیے تھے ادھر بھی ادھر بھی اور مجھے کوئی کامیابی نہیں ملی، اب کیوں کروں میں نیکی کا کام، نہیں کرتا رہے اور گناہوں سے بچتا رہے. یہ ہے صبر کی تعریف. اور یہ بھی ممکن کب ہوتا ہے؟ یہ ممکن کب ہوتا ہے؟ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہاں یہ انسان کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے اچیویبل ہے، لیکن ایک عام انسان یہ کر نہیں سکتا جب تک اس کو کوئی سپورٹ نہ ہو، جب تک اس کے پاس کوئی سپورٹ نہ ہو. اس سپورٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا میں بھیجا تھا کہ تم انسانوں کو سپورٹ کرو، تم انسانوں کی انٹلیکچوئل پیچھے سے بک اپ کرتے رہو، ان کو ان کے دلوں کے اندر مایوسی نہ پیدا ہونے دو، شیطان کو ان کے اوپر مسلط نہ ہونے دو، تم ان کی صحیح باتوں کے اوپر ان کے پیٹ ٹھوکتے رہو، کہتے رہو ہاں یہی یہ دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو،
اور یہ جو گناہ کا کام ہے دس واز دا رانگ تھنگ ٹو ڈو, نہیں کرو یہ گناہ کا کام. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا اس دنیا کے اندر. جب یہ نظام نہیں ہوتا نا, یا ہم اس نظام سے دور بھاگتے ہیں, ہم اس نظام کو اوائڈ کرتے ہیں, نہیں کر سکتے صبر, بھول جائیں اس صبر کو, نہیں کر سکتے صبر. جمیل تو دور کی بات, غیر جمیل صبر بھی نہیں کر سکتے. ہم اوائڈ کرتے ہیں اس کو, ہم وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو سیک ہیلپ, ہم جڑنا نہیں چاہتے, ہم پوچھنا نہیں چاہتے, ہم اپنے آپ کے اندر جو ہے نا, ہمیں اپنے اوپر اتنا اعتماد ہو جاتا ہے, اتنا بھروسہ ہو جاتا ہے, آئی کین ڈو اٹ آن مائی اون, اپنے بازوؤں کے اوپر بھروسہ. ہرگز نہیں کر سکتے ہم اپنے بازوؤں کے اوپر بھروسہ, ہم اپنے قوت ارادی کے اوپر بھروسہ ہرگز نہیں کر سکتے. ہمیں اللہ کے نظام کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اور یہ جو رابطہ شیخ کا معمول ہے نا, یہ اس نظام پر بھروسہ کرنے کے لیے ہی ہے کہ اس نظام کا حصہ بنو, اس سے دور مت, اکیلے نہیں کرنے کی کوشش کرنا, نہیں کر سکتے تم اکیلے, ہم نے تمہیں ایسا بنایا ہی نہیں کہ تم اکیلے کام کر سکو, ہم نے تمہیں ایسا بنایا ہی نہیں, تمہارے اندر یہ کیپیبلٹی رکھی نہیں ہے, تم کیسے کر سکتے ہو اس کے بغیر, استعداد ہی نہیں رکھی تمہارے اندر اس بات کی. پھر رابطہ شیخ کو ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے. میں تو جہاں پہ ضرورت آتی ہے پوچھنے کی ادھر پوچھتے نہیں ہیں, ادھر بتاتے نہیں ہیں, فضول کی باتیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے نیکی کے ساتھ, ہمارے گناہ کے ساتھ. ہاں مخا کا ٹائم ضائع کرنا, کچھ جو ہے وہ اپنی کچھ بتا رہا ہے تو کیا مطلب. بھائی آپ جو بتانے کے کام ہے, جو اصل چیز ہے اس کے بارے میں پوچھیں نا, دین سیکھیں نا. فرائض کے بارے میں پوچھتے نہیں ہیں, فضولیات کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو فرائض کے بارے میں کیوں نہیں پوچھتے؟ تو وہاں پر پھر ضرورت ہی نا اصل میں پوچھنے کی, اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنے کی. تو یہ رابطہ شیخ کا جو معمول ہے نا, یہ کی ہے, یہ جڑ ہے, باقی چیزیں اس کے اوپر بلڈ ہوتی ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو کوئی چیز آپ کھڑی نہیں کر سکتے اس کے بغیر. تو یہ 6 معمولات ہیں, ان معمولات کو اگر ہم سچے دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں گے, بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ کریں, ہماری گاڑی چلتی رہے گی. اور جو چلتی رہتی ہے وہ کبھی نہ کبھی منزل پہ پہنچ جاتی ہے. اور جس نے اخلاص ہی نہیں, جس کے اندر جو ایسی جو ہے وہ اپنے مشائخی کے ساتھ الٹی سیدھی دھوکے دیے جا رہا ہے, جھوٹ بولے جا رہا ہے, چھپائے چلے جا رہا ہے, اس کی گاڑی جو ہے نا وہ آگے نہیں چل رہی ہے, بلکہ حقیقت میں دوسری گاڑی پیچھے چل رہی ہے, آگے چلنا تو دور کی بات. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان معمولات کو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے صدق دل کے ساتھ, ان کو سمجھ کر کے تھوڑا تھوڑا ہی کر لیں, لیکن کر لیں. 100 دفعہ استغفار نہیں کر سکتے, 10 دفعہ کر لیں, 5 دفعہ کر لیں. ٹھیک ہے, یا کم از کم دل کے اندر ایک تڑپ تو ہونا کہ یار نہیں کر سکتا, نہیں کر پایا, کیوں نہیں کر پایا. کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے اس مراقبے کی مشکل لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو چکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں. نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, میرے دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا, میں تیرے سامنے میں گناہگار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سزاوار ہوں, میں گناہگار ہوں, میں سیاہ کار ہوں, میں خطا کار ہوں, میں سزاوار ہوں,
میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میری آہوں کو سن لے اے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، نہیں کوئی نہیں ہے شہباز کا، بخش دوں گا میں تجھ کو، بخش دوں گا میں تجھ کو، ہے یہ وعدہ تیرا، بخش دوں گا میں تجھ کو، ہے یہ وعدہ تیرا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وکن لی جس بھر ربی العل الوحاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اے کریم مقام تیرے عاجز مسکین بندے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما، ہمارے انگ انگ ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما، اے اللہ ہمیں سچی زبان عطا فرما، اے اللہ ہمیں خشیت والا دل عطا فرما، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما، اے اللہ قلب سلیم عطا فرما، اے اللہ دنوں کا اطمینان عطا فرما، اے اللہ سکون عطا فرما، اے اللہ گھرانوں کا اطمینان سکون عطا فرما، اے اللہ ماحول معاشرے کا سکون عطا فرما، اے اللہ گمراہی سے حفاظت فرما، اے اللہ بدگمانی سے حفاظت فرما، اے اللہ بد اعتقادی سے حفاظت فرما، اے اللہ برے عقیدوں سے حفاظت فرما، اے اللہ برے عقیدوں والوں کے پیچھے لگ جانے سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی ہمیں اتنی بڑی سزا نہ عطا فرما، اے اللہ اگرچہ کہ ہم اس بڑی سزا کے مستحق ہیں کیونکہ گناہ بھی ہم نے اتنے بڑے کیے ہیں، اے اللہ آپ کی سرکار میں تو غلطی نہیں ہو سکتی، اے اللہ آپ تو غلطی سے پاک ہیں، اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی غلطی کرے اور آپ اس کو بڑی سزا دے دیں، اور کوئی بڑی غلطی کرے اس کو آپ چھوٹی سزا دیں، کوئی چھوٹی نیکی کا کام کرے اس کو آپ بڑا ثواب عطا فرما دیں، اے اللہ یہ تو آپ کی رحمت سے دور نہیں ہے، لیکن اے اللہ جو بڑا نیکی کا کام کرے اس کو کم ثواب عطا فرمائیں، اے اللہ یہ تو آپ کی رحمت سے بعید ہے، اے اللہ یقیناً ہماری جو سزا ہے وہ ہمارے گناہوں کے بقدر ہے، اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں اور جیسے جیسے کیے ہیں، اے اللہ آپ تو بہت معافی کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں، اے اللہ آپ نے تو اپنے فرشتوں کو بھی معافی کے لیے لگا رکھا ہے، اے اللہ آپ تو ایمان والوں کی دعاؤں کو دوسرے ایمان والوں کے حق میں قبول فرما لیتے ہیں، لیکن اے اللہ اس کے باوجود اگر آپ کی ناراضگی ہمارے سامنے کھل کر کے آ گئی ہو، اے اللہ ہر قسم کی ناراضگی کہ جو ہمارے اوپر آزمائشیں آتی ہیں اس کے بعد ہمارا دل آپ سے اور دور ہو جاتا ہے، اے اللہ ہم آپ کی اور ناشکری میں لگ جاتے ہیں، اے اللہ نصیحت کی بات کو اور زیادہ رد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے اللہ یہ تو پکی علامات ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، اور یہ ہمارے اوپر سزا کی شکل میں آئی ہیں، یہ آپ کے عذاب کی شکل میں آئی ہیں، اے اللہ اگر ہم ان گناہوں کے ان حالات کے شکار ہونے کے بعد دین سے دور ہو گئے بلکہ اپنے ایمان کو ہی گواہ بیٹھے، کافر اور مرتد ہو گئے یا کوئی اور بد عقیدگی کا شکار ہو گئے، تو اے اللہ اب ہم کیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں ہے، اے اللہ یقیناً یہ آپ کی ناراضگی ہی کی وجہ سے ہوا ہے، اے اللہ کیونکہ جو آزمائش آتی ہے وہ تو درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے، نیکی تقویٰ کے اندر انسان کو بڑھانے کے لیے آتی ہے، اس کو جنت کے اور اچھے درجات عطا فرمانے کے لیے آتی ہے، اے اللہ جبکہ ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم تو اور قرآن کے خلاف اور نصیحت کرنے والوں کے خلاف اور دین ہی سے دور ہوئے چلے جا رہے ہیں، اے اللہ صرف یہ ہماری کم علمی اور کم فہمی ہی ہے، اے اللہ ہمیں علم، اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایسا علم عطا فرما دیجئے جو اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلے کرنے میں ہمارا معاون ہو سکے، اے اللہ ایسے علم والوں کہ اے اللہ ہمیں قریب فرما دیجئے جو اے اللہ ہماری خیر خواہی کی وجہ سے یہ باتیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ان تمام نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ سے پہلے کہ یہ نعمتیں ہم سے چھن جائیں، اے اللہ جس طریقے سے ہمارے بہت سے ہم وطنوں کے گھر ان سے چھن گئے، اے اللہ ان کے مال مویشی ان سے چھن گئے، اے اللہ ان کے کھیت کھلیان ان سے چھن گئے، اے اللہ ان کی بہت ساری جانیں ان سے دور ہو گئیں، اے اللہ ہمارے پاس بھی تو یہ ساری نعمتیں موجود ہیں، اے اللہ ان نعمتوں کے چھن جانے سے پہلے اے اللہ ان نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے اعمال کی درستگی کی طرف ہمیں متوجہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنے حکم کو ہلکا سمجھنے کی غلطی سے، اے اللہ عظیم ترین غلطی سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے آپ کے قرآن کو کتنی کم وقت دی ہے، اے اللہ ہم آپ کے قرآن کی باتوں کو نہیں سننا چاہتے، اے اللہ نہیں سمجھنا چاہتے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے، اے اللہ اس کے بعد ہمارے اوپر اگر دنیا کی نعمتیں ابھی بھی باقی ہیں، ابھی بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو اے اللہ یہ تو ہمیں دھکے دیے جا رہے ہیں، اے اللہ یہ تو ہمیں آپ کے در سے اور دور ہٹایا جا رہا ہے، اے اللہ آپ کے نیک بندوں کے دلوں سے ہماری حیثیت اور اے اللہ ہماری عزت اور زیادہ کم کرنے کا سبب بن رہے ہیں، اے اللہ یہ تو یقیناً آپ کا عذاب ہی ہے ہمارے لیے، اے اللہ ہمیں اپنے دین کو اے اللہ سب سے اہم بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ نبی علیہ السلام سے صحیح معنوں میں محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنے دین کے مشائخ اور علماء کرام سے صحیح معنوں میں محبت کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مشکل حالات ہمارے اوپر آئے ہیں اے اللہ یہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور اس بارے میں اے اللہ کوئی دو رائے نہیں رکھتے، اے اللہ آپ اس کو ہماری توبہ کا سبب بنا دیجئے، اے اللہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ بھی سنا ہے، اے اللہ کہ جو جس کے اوپر آپ دنیا کی نعمتیں کھول دیتے ہیں اور وہ گناہوں کی زندگی کے اوپر پڑ جاتا ہے، یہ اس کے لیے یہ زیادہ مصیبت کا سبب بن جاتا ہے کہ اس کو دھوکے کے اسباب میں آپ نے گھیر رکھا ہے. لیکن اے اللہ اگر ہمارے اوپر سے آپ نے ان دھوکے کے اسباب کو ہٹا دیا ہے تو اے اللہ اس کے اندر خیر بھی تو ہو سکتی ہے. اے اللہ یقیناً آپ کی نیت اس سے یہی ہے کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہوں اور ان اسباب کے اندر گھرے رہنے کی بجائے مسبب الاسباب کی طرف نظر کرنا شروع کریں, اپنے گناہوں پہ توبہ نادم اور شرمندہ ہوں اور اے اللہ آپ کے غیبی خزانوں کی طرف نظر کریں گے تو اے اللہ آپ کیوں نہیں ہمارے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. اے اللہ زمین اور آسمانوں کی برکتوں کے دروازے ہمارے اوپر کھول دینا, اے اللہ آپ کے لیے کیا مشکل بات ہے. اے اللہ آپ نے قرآن مجید کے اندر جو وعدے کر رکھے ہیں, اے اللہ کس کے لیے کر رکھے ہیں؟ اے اللہ ہمارے لیے وعدے کیوں نہیں ہیں؟ اے اللہ یہ کسی اور کے لیے کیوں ہیں؟ اے اللہ یہ یقیناً ہمارے ہی لیے ہیں. اے اللہ ہمیں ان وعدوں کے اوپر اعتماد عطا فرما دیجئے, بھروسہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ تو اس پوری کائنات کے بنانے والے ہیں. اے اللہ یہ فقیر اپنے بچے کو سمجھا رہا تھا کہ جتنا ایک وائرس چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ تو مائکروسکوپ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا, اتنی ہی حیثیت ہماری اس زمین کی جس کے اندر لاکھوں کروڑوں انسان بستے ہیں, اربوں انسان بستے ہیں اور کتنے ہزاروں سالوں سے یہ قائم ہے اور آگے نہ جانے کتنے ہزار سال اور قائم رہنی ہے. پوری کائنات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس ایک زمین کی حیثیت تو ایک وائرس کے برابر بھی نہیں ہے. اتنی چھوٹی دنیا اے اللہ اس کا نظام چلانا آپ کے لیے کیا مشکل کام ہے. اے اللہ اس کے اندر ان چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں سے بھی کم حیثیت رکھنے والے انسانوں کی آپ کے سامنے جو ان کی حیثیت ہے, اے اللہ ان کو پیٹ بھر کر کے دو اے اللہ رزق دے دینا, اے اللہ ان کی ضروریات کو پورا کر دینا. اے اللہ آپ کے لیے اس کے اندر کون سی والی مشکل بات ہے؟ اے اللہ آپ کے لیے تو یہ اتنا آسان ہے کہ جتنا تو ہمارے لیے سانس لینا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. اے اللہ آپ ہماری تمام ضروریات کو بھی کیا, اے اللہ ہماری تمام خواہشات کو پورا کرنے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتوں کے اوپر قدرت رکھتے ہیں. اے اللہ بس ہم آپ کے اے اللہ ہم آپ کی حیثیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اے اللہ ہم نے آپ کو کتنا کم وقت رکھا ہے, اے اللہ ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہے. اے اللہ ہم کم عقل ہیں, اے اللہ ہم کم سمجھ ہیں. اے اللہ ہماری اس کم سمجھی کی وجہ سے ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں اتنی سمجھ عطا فرما دیجئے, اے اللہ کہ کم از کم اپنے پروردگار کی عظمت کو تو سمجھنے والے بن جائیں, اپنے پروردگار کے حکموں کی اہمیت تو ماننے والے بن جائیں. اے اللہ اتنی عقل تو اے اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں زندہ دل عطا فرما دیجئے. اے اللہ دل مردہ ہو چکے, اے اللہ کتنی بری بری چیزیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن اے اللہ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. اے اللہ ہم ایسا مگن ہو جاتے ہیں اس کے بعد اور ان چیزوں کا کوئی احساس اپنے دل کے اندر نہیں رکھتے, اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ تک نہیں کرتے. اے اللہ اپنی زندگیوں میں جو نافرمانیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوئی فکر بھی نہیں کرتے. اے اللہ اس سے زیادہ اور مردہ دل کی اور کیا علامت ہوگی؟ اے اللہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے احساس کو زندہ کر دیجئے. اے اللہ اب ہمیں سنجیدگی عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں یکسوئی عطا فرما دیجئے. اے اللہ مرنے سے پہلے اے اللہ آپ کو راضی کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ نے جو ان گنت ہمیں صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں, اے اللہ کیسی کیسی ذہانت عطا فرمائی ہے کہ دنیا ہماری ذہانت کے اوپر اش اش کرتی ہے. اے اللہ دنیا والوں کے لیے کیسے بڑے بڑے کام کر دکھائے ہیں لیکن اے اللہ ہم آپ کے دین کے لیے کچھ کیوں نہیں کر پا رہے؟ اے اللہ ہمیں اپنے دین کے بھی قابل بنا دیجئے, اے اللہ اپنی رضا کے کاموں کے لیے بھی قابل بنا دیجئے. اے اللہ ہم فضولیات کے اندر جو اپنی زندگی ضائع کرتے پھر رہے ہیں, اے اللہ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائیے, ہماری اولادوں کو اپنے دین کی صحیح خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ نبی علیہ السلام کی اے اللہ شان کو اس دنیا کے اندر دھاگ بٹھانے کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ ہم گناہوں کے اندر کتنے آگے بڑھ چکے, اے اللہ آپ کی شان میں بھی کوئی گستاخی کرتا ہے, اے اللہ ہم اس کے بھی پیچھے چل پڑتے ہیں اور اس گستاخی کا ہمارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اے اللہ کیسی کیسی باتیں اے اللہ ہمارے سامنے آپ نے کھول کے بیان کر دی ہیں, لیکن اے اللہ ہم کتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار بھی سمجھتے ہیں, بہت بڑا مقبول بھی سمجھتے ہیں, لیکن ایسے لوگوں کی اتباع سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹتے کہ جو کہ آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی مدد کو جو ہے وہ کھلے عام جو ہے اس کا اعلان کرتے ہیں. اے اللہ ان کے بارے میں ایسے بیانات بھی دے دیتے ہیں. اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام کو کیسے ہم منہ دکھائیں گے, اے اللہ ان کے سامنے ہم کیا دکھائیں گے, اے اللہ ہم کس شکل سے جائیں گے کہ ہم نے اس شخص کی, ایسے لوگوں کی جو ہے وہ پشت پناہی کری تھی کہ جنہوں نے ایسی باتیں آپ کے بارے میں کری تھیں یا آپ کے بارے میں کرنے والوں کے بارے میں کری تھیں. اے اللہ یقیناً ہمارے عقیدے بہت کمزور ہو گئے. اے اللہ نہ جانے ایمان واقعی ہمارے اندر اب موجود ہے بھی کہ حقیقت میں اس کو نفاق نے تبدیل کر دیا ہے اور ہم اسی کو ایمان سمجھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. اے اللہ اس کفر سے, کفر نفاق سے, اے اللہ اس الحاد سے ہمارے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ منافقت سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ جھوٹ سے, دھوکے دہی سے, اے اللہ ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اس لگی لپٹی, اے اللہ گھسی پٹی جو دعائیں ہیں, اے اللہ ان کے اندر جان پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ان کے اندر روح پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ان کو رد نہ فرمائیے. اے اللہ ہماری زبانیں کتنی ہی گندی کیوں نہیں ہیں, کتنی ہی جھوٹی کیوں نہ ہو, لیکن اے اللہ آپ پھر بھی ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ آپ تو معاف کر کے خوش ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں معاف کر کے خوش ہو جائیے. اے اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو اے اللہ ہمیں اتنا تو پتا ہے کہ کون خوش ہوگا اور کون ناراض ہوگا. اے اللہ اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو اے اللہ ہمارا اور آپ کا جو اے اللہ ایک دشمن ہے شیطان, وہی خوش ہوگا. اے اللہ آپ کے نبی علیہ السلام تو خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ اے اللہ آخر کو جیسے بھی ہیں آپ کے نبی کی امتی ہیں. اے اللہ آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اے اللہ آپ کے نبی تو ہمیں جہنم میں جاتا ہوا, اے اللہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہوا, بھک منگا بھکاری ہو دیکھ دیکھ دے اللہ بنتا ہوا, اور اے اللہ ہر قسم کی ذلیل سے ذلیل حرکتیں کرتا ہوا دیکھ کر کے, اے اللہ آپ کے نبی تو یقیناً خوش نہیں ہوتے ہوں گے. اے اللہ مہربانی فرما دیجئے. اے اللہ آپ کو آپ کے نبی کا واسطہ, اے اللہ آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ, اے اللہ ہمیں سر کے بالوں سے پکڑ کر نیک بنا دیجئے. اے اللہ گناہوں کے راستوں کو ہمارے اوپر بند کر دیجئے. اے اللہ سد باب فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اٹھتے ہوئے پیروں کو روک دیجئے. اے اللہ ہمارے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو روک دیجئے. اے اللہ گناہوں کے لیے چلتی ہوئی ہماری زبانوں کو اے اللہ روک دیجئے, اٹھتی ہوئی آنکھوں کو اے اللہ نیچا کر دیجئے, اے اللہ کھلے ہوئے کانوں کو بند کر دیجئے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ آزمائشوں میں مبتلا کیے بغیر ہی اے اللہ ہمیں ان گناہوں کے پیچھا چھوڑنے سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, اے اللہ ہماری اولادیں بھی گناہوں کے راستوں پہ چل پڑی ہیں, اے اللہ گناہوں کو ہلکا سمجھنا شروع ہو گئی ہیں, اے اللہ دین کو قابل, اے اللہ کسی اہمیت کے قابل نہ سمجھنا, اے اللہ ہماری اولادیں بھی شروع ہو گئی ہیں. اے اللہ ہماری آنکھیں اندھی ہیں, اپنی اولادیں تک نہیں نظر آتی. اے اللہ ان کو تو ہم دن رات دیکھتے ہیں, اے اللہ کیا ان کا دل جو دین سے اچاٹ ہوا اے اللہ باہر والوں کو نظر آ رہا ہے, اے اللہ دور والوں کو نظر آ رہا ہے. اے اللہ کیا ہمیں اپنی اولادوں کے اندر یہ مزاج نظر نہیں آ رہا؟ اے اللہ اسی سے ڈر جانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آنکھوں کو کھول دیجئے. اے اللہ دل کی آنکھوں کو کھول دیجئے. اے اللہ عبرت سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ اولادیں اگر دین پر نہ چلیں, دنیا کے راستے کے اوپر چل پڑی, اے اللہ دنیا کے راستے کے اوپر تو اے اللہ ظالم, ڈاکو, لٹیرے, بے حیا, بے شرم, اے اللہ ہر قسم کے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو آ کر کے دبوچنے کے لیے تیار ہیں. پھر اے اللہ پھر یہ اولادیں تو ہمارے لیے عذاب جاریہ بن جائیں گی. اے اللہ ہم نے تو 5-10 سال زیادہ سے زیادہ اگر جینا ہے 20-30 سال جی لیں گے, ورنہ تو اگلے لمحے کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اے اللہ یہ اولادیں ہی تو ہیں جن کو ہمارے, اے اللہ ہماری قبروں میں ان کے نیک اعمال ہمارے کام آئیں گے. اے اللہ یہ اولادیں ہی تو ہیں کہ اے اللہ پھر آگے ان کی اولادیں جو ہے وہ ہمارے لیے اے اللہ نیک دعائیں کیا کریں گی. لیکن اگر اے اللہ ان کے لیے ہم نے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑا اے اللہ, انہیں کی خاطر اگر ہم نے گناہوں کو نہیں چھوڑا تو اے اللہ یہ اولادیں ہمارے لیے قبر کے اندر بھی عذاب کا سبب بنیں گی, اور اے اللہ قیامت کے دن بھی یہ ہمیں پکڑ کر کے جہنم کے اندر ساتھ داخل کرنے کا سبب بنیں گی. اے اللہ ہمیں اس انجام سے محفوظ فرما دیجئے, اے اللہ اتنے برے انجام سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ قبر کے عذاب سے, اے اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے, اے اللہ آپ ہماری حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اس دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ دین والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ یقیناً اگر قحط الرجال بھی آیا ہوا ہے تو اس کی بھی تو وجہ یہی ہے کہ ہم ان رجال کی اللہ ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے. اے اللہ اگر ہم ان رجال اللہ کی ضرورت محسوس کریں تو اے اللہ آپ کے ہاں تو یہ اصول ہے جس کو ہم اکنامکس کا اصول بھی کہتے ہیں اور اب لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں کہ جہاں نیڈ ہوتی ہے وہاں پہ سپلائی ہوتی ہے. اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کی نیڈ کو اے اللہ محسوس کریں اور آپ سے نیڈ مانگیں, آپ کو دکھائیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے اور آپ جو ہے وہ اس کی سپلائی روک دیں, سپلائی سے جو ہے وہ انکار کر دیں. اے اللہ ہمیں اہل اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہماری اولادوں میں سے اہل اللہ پیدا فرما دیجئے, رجال اللہ پیدا فرما دیجئے, اے اللہ امت اللہ پیدا فرما دیجئے, اپنی بندیاں پیدا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو, اے اللہ ہماری بیویوں کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے, اے اللہ ان کی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے. اے اللہ جو بھی دنیا میں زندہ ہیں, اے اللہ ان کے بڑھاپے کو ان کے اوپر آسان فرما دیجئے, اے اللہ ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ کبھی بھی مانگنے سے ہمیں محروم نہ فرمائیے. اے اللہ بدلنے کا بھی فیصلہ فرما دیجئے, لیکن اے اللہ مانگنے کی اور توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ بہت مانگنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنے در کا سوالی بنائے رکھیے. اے اللہ حقیقی دعا, اے اللہ جیسی دعا ہونی چاہیے, اے اللہ ویسا سلیقہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو, ہمارے اساتذہ اکرام کو, خصوصاً ہمارے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامن برکاتہم کو, اے اللہ بہترین جزائے خیر عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی خیریں مزید ان کے اوپر, ان کے دروازے, ان کے اعلی اولاد کے اوپر, اے اللہ ان کے دروازوں کو مزید کھول دیجئے. اے اللہ ان کو اپنے قرب کے اور اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے, اے اللہ اپنی غیبی خزانوں سے ان کے بھی ہمیں, اے اللہ ان کو بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جسمانی اور روحانی, اے اللہ ہر قسم کی حفاظت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ جو ہمارے بھائی بند اس وقت سیلاب زدگان کی مدد کے اندر مشغول ہیں, اے اللہ ان کی عافیت کے ساتھ خوب مدد فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا, آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً فرمایا, حدیث مبارکہ ہے, کہ جو اپنے مومن بھائی کی مدد میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں. اے اللہ جو آپ کے بھائی, آپ کے بندوں کی مدد میں لگے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کی ان محنتوں کو, اے اللہ اپنی رضا کے بدلے, اپنی مدد کے بدلے قبول فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے ملک کے اندر جو مشکل حالات آئے ہوئے ہیں, اور آس پاس کے مسلمانوں میں بھی جو مشکل حالات جس شکل میں بھی آئے ہوئے ہیں, اے اللہ اس کو ہم سب کے لیے اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بنا دیجئے. اے اللہ دھوکے کی زندگی سے نکل کر کے, اے اللہ حقیقی زندگی کی طرف آنے کی, اے اللہ اس کو ایک وجہ بنا دیجئے. اے اللہ جو بھی مصیبتوں میں, پریشانیوں میں مبتلا ہیں, اے اللہ اس آفت کے سبب ہو یا کسی اور آفت کے سبب ہو, اے اللہ شہروں میں ہو کہ دیہاتوں میں ہو, اے اللہ امیروں میں ہو کہ غریبوں میں ہو, اے اللہ ان کی مشکلات کا, اے اللہ ازالہ فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما کر کے, اے اللہ ایک آخرت کی فکر کے لیے ہمیں قبول فرما لیجئے. اے اللہ آپ نے ہمیں اپنا قرآن عطا فرمایا تھا, اے اللہ اپنا دین عطا فرمایا تھا. اے اللہ ہمارا تو یہ حق بنتا تھا کہ ہم اس دین کو آپ کے دوسرے بندوں تک پہنچانے کا کام کریں, اے اللہ ہم نے تو دوسروں تک پہنچانے کی بجائے, اے اللہ اپنے گھر بار سے بھی اس دین کو رخصت کر دیا, اے اللہ اپنے معاشرے سے بھی اس دین کو رخصت کر دیا, اور فاسقوں اور فاجروں کے پیچھے ہی پل پڑے, انہی کے پیچھے چل پڑے. اے اللہ اے اللہ ہمیں اس روش سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اب ہمارے خطے کو اے اللہ اپنے دین کی سر بلندی کے لیے قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہماری ضروریات کو عافیت کے ساتھ اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اوپر گناہوں کے راستوں کو بند فرما دیجئے. اے اللہ خیر کے راستوں کو ہمارے اوپر کھول دیجئے. اے اللہ نیکی کی عبادت کی اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو اس کے لیے وسائل عطا فرمائے ہیں اے اللہ ان وسائل کی اے اللہ قدر کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.